حضرات التماس ایک ایک مرتبہ سے سورہ حم کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی متقی جعفری ابن سید احفاد حسین جعفری اور مرحومہ صغیر فاطمہ بنت مرحوم علی متقی جعفری کی روحوں کو شاد کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. صلى الله عليه وسلم. برادران عزیز، گزشتہ تقریباً 12 برسوں سے آج کی مجلس اسی آیت کریمہ کے ضمن میں گزارش کرتا آ رہا ہوں، اور مجھے یہ احساس ہے شدت کے ساتھ کہ ابھی تک اس آیت کی تفسیر کا حق ادا نہیں ہو سکا. قرآن مجید کی آیتوں کی دلاویزی اور دل نشینی، اس کو سمجھنے کے لیے بھی جو دل چاہیے، وہ دل کہاں ہے ہمارا؟ وہ دل جو قرآن کی دلاویزی کو سمجھ سکے، وہ دل جو قرآن کی دل نشینی کو سمجھ سکے. قرآن معجزہ حق صمدی، گزشتہ سب مجلس میں بھی عرض کیا تھا میں نے کہ اگر ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں تو کسی بھی طرح کا زوال ہمارے قریب نہیں آ سکتا. یہ کوئی خطیبانہ نقطہ آدمی نہیں ہے جو اسے خطابت میں عرض کر رہا ہوں. اگر ہم قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں تو کسی قسم کا زوال، علمی، عملی، اخلاقی، روحانی، اقتصادی، سیاسی، کسی قسم کا زوال ہمارے قریب نہیں آ سکتا. اور مشکل یہ ہے کہ ہم دعوے دار تو ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، مگر حقیقتاً قرآن مجید سے وابستہ نہیں ہے. ایسی ایک دلیل عرض کر دوں گی मुमकिन है मेरे ये जुमले आप हजरात की समातों पर गरा गुजर रहे हों, इसलिए कि एक साल भर के फसल के बाद, साल भर की गैबत के बाद आज पहली जो गुफ्तगू है उसमें जो हमारा आम तौर पर मुआशरती मिजाज है, जो तहजीबी मिजाज बन गया है, वो कुछ और तवक्को करता है। वो तवक्को करता है कि कुछ ऐसे दिलावेज जुमले होंगे कि जिससे हमें दाद मिलेगी, हमें यानी आपको। और मैंने बेदाद शुरू कर दी तो जाहिर सी बात है कि ये खिलाफ तवक्को। हम दावेदार तो हैं कि कुरान मजीद से वाबस्ता हैं, मगर हकीकतन कुरान मजीद से वाबस्ता नहीं है। और उसकी दलील अभी एक मिनट में आपके सामने पेश करता हूँ। खुदा का शुक्र है कि जो कुछ मैं अर्ज करूँगा उसकी तस्दीक के लिए और ताईद के लिए इस वक्त इस मजलिस में एक से ज़ायद उलमा मौजूद हैं। किसी एक आदिल की गवाही काफ़ी होती है, बहुत समस्या है कि जाएगी एक से ज़्यादा आदिल व आलिम मौजूद हों। ये मेरी वाकई सआदत मिली है कि क़ायद मिल्लत जाफ़रिया हिंद व पाकिस्तान जनाब डॉक्टर कलबी सादत साहब अल्लाह तशरीफ फरमा है, परवरदिगार इनका साया आतिफत हमारी कौम के सरों पर चला है। और उलमा तशरीफ फरमा है बिरादर अजीज जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सलमान नकवी साहब तशरीफ फरमा है, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना इत्तेफाक आबिद साहब तशरीफ फरमा है। और दानिश्वर हैं, नक्काद हैं, शुआरा हैं, उदबा हैं। और ये जुमला तो आप हज़रात के जहनों में होगा ही कि जो भी फर्श अज़ाए हुसैनी पे आ जाता है वो हल्के दानिश्वरा का हिस्सा बन जाता है। यहाँ जो आता है वो दानिश्वरी का एक रुतबा तो उसे मिल ही जाता है इब्तदाई रुतबा से ही। गैर दानिश्वर यहाँ नहीं आता। इमाम हुसैन से वाबस्तगी, अहले बैत से वाबस्तगी, अमीरुल मोमिनीन अली सलाम से वाबस्तगी मामूली वाबस्तगी, हर एक को ये शरफ निस्बत भी नसीब नहीं है। जिन्हें नसीब है उन्हें शुक्र खुदा अदा करना। बहरहाल जो कुछ अर्ज कर रहा हूँ उसकी तस्दीक फरमाएंगे ये आलाम वक्त उलमाए असर कायदीन किराम। कभी गौर फरमाया है आपने कुरान मजीद की तशबीह, खुद कुरान मजीद में और कलिमात पैगंबर में और कलिमात इरशादात अइमा अफ़ार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में हब्लुल्लाहिल मदीन से दी गई। कुरान मजीद की तशबीह हब्लुल्लाहिल मदीन, अल्लाह की मजबूत रस्सी। ये तशबीह कुरान मजीद के लिए भी है और ये तशबीह हजरात मोहम्मद व आले मोहम्मद दोनों के लिए ये तशबीह। अब तवज्जो फरमाइए, सवाल यहाँ पर ये है हमारे शफीक मुअज्जम हुज्जतुल इस्लाम और मुस्लिमीन मौलाना डॉक्टर कलबी सादत साहब बिल्ला की पीएचडी थीसिस मेरी नज़र से गुजरी है, जो इन्होंने खुद शफ़क़त अगराए शफ़क़त मुझे इनायत फरमाई थी कि लो इसे पढ़ो अपने पास रखो। मेरे पास यही एक नुस्खा रह गया है اور اب یہ تمہارے پاس رہنا چاہیے. بہرحال یہ ان کی طرف سے ایک اعزاز تھا. عربی ادب میں آپ نے پی ایچ ڈی کرنا, اس لیے یہ تو خود بابائے عربی ادب ہیں. یہ اور بات ہے کہ جس قدر سلیس گفتگو ممبر سے کرتے ہیں وہ گویا ہم جیسوں کو سکھاتے ہیں کہ عوام الناس سے کس لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے. اب یہ مسئلہ ادبی ہے کہ تشبیہ کس لیے دی جاتی ہے, تشبیہ کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے. کسی چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دیتے ہیں, کیوں تشبیہ دیتے ہیں, فائدہ کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے, صرف حسن کلام کے لیے یا اس کا کوئی اور فائدہ بھی ہے. اور بھی جب تشبیہ دیتے ہیں تو کس طرح کی تشبیہ ہونی چاہیے. اصل یہ ہے, بنیادی قاعدہ یہ ہے, تقاضائے ادب یہ ہے, تقاضائے فطرت انسانی یہ ہے, تقاضائے نطق انسانی یہ ہے, تقاضائے حسن ناطقیت یہ ہے, تقاضائے لطافت نطق انسانی یہ ہے کہ تشبیہ بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. حسین و جمیل تشبیہ ہوتی ہے, لطیف تشبیہ ہوتی ہے. تشبیہ دی اس لیے جاتی ہے, دو سبب ہیں تشبیہ دینے کے بنیادی, ویسے تو ہزارہ اسباب علوم بلاغت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, لیکن دو بنیادی سبب ہیں. تمام مختلف اسباب کو سمیٹ کر دو سبب ہیں. ایک یہ کہ کوئی حقیقت ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, نامانوس ہے, اس نامانوس حقیقت کو, اس ناقابل فہم حقیقت کو, اس ناقابل تعقل حقیقت کو عقل سے فہم سے قریب کرنے کے لیے ایک ایسی تشبیہ دے دی جائے کہ جس سے یہ شخص مانوس ہے, مخاطب مانوس ہے جس چیز سے, یا آشنا ہے جس چیز سے, اس چیز کا تذکرہ کر کے اس چیز سے قریب کر دیا جائے, اس چیز کا تعارف کرا دیا جائے جس سے یہ مانوس نہیں ہے یا آشنا نہیں ہے یا متعارف نہیں ہے. مثلا کسی شخص کی بہادری کا تذکرہ کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے سامنے کر رہے ہیں جو اس کی بہادری کا سے واقف نہیں ہے, یا واقف ہے تو اجمالی علم ہے, تفصیلی علم نہیں ہے, یہ نہیں جانتا کہ کتنا بہادر ہے. اس لیے تشبیہ دیں گے کہ یہ معمولی شخص نہیں ہے, شیر ہے, شیر. اب شیر کی قوت سے شجاعت سے ہر شخص واقف ہے. پرانی مجلسیں آپ کے ذہنوں میں ہوں گی تو مجھ پہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ آپ ہی نے پہلے کہا تھا شیر میں شجاعت نہیں ہوتی, درندگی ہوتی ہے. وہ ایک الگ بحث مجھے یاد رہتی ہے, بس چونکہ یہ بنیادی بحث ہیں. چونکہ شیر کو آپ لوگ صاحب قوت سمجھتے ہیں, شجاع سمجھتے ہیں, شجاعت کا قوت کا سمبل ہے شیر, اور سب مانوس ہیں اس سے, اس مثال سے سب مانوس ہیں, تو اس سے ذہن پہنچ جاتا ہے اس ذات کی طرف اور اس کی صفت کی طرف. اور ظاہر ہے کہ شیر کی مثال ایک اچھی مثال ہے. ادب میں کسی حسین کا تذکرہ کرنا ہو تو آفتاب و مہتاب اور چاند و ستاروں اور کہکشاؤں کا ذکر ہوتا ہے. ہر وہ چیز تشبیہ میں آتی ہے جو اچھی ہو, زیبا ہو, حسین ہو, حسین سے حسین تر ہو. یہ تو بنیادی بات ہے. تو یا تو کسی ناقابل فہم حقیقت کو قابل فہم بنانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے, یا کسی مفہوم کو مزید دلنشی بنانے کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, باقی ساری اسی پر شاخیں ہیں, فرعیں ہیں. اب یہ بتائیے خدارا, آج کے دور میں 20-21 صدی میں تو ایک سے ایک حسین خوبصورت رسیاں بن رہی ہیں, پلاسٹک کی اور اس کی اور اس کی. وہ 1400 برس پہلے جو رسیاں بنتی تھیں وہ کیا حسین رہی ہوں گی, خوبصورت رہی ہوں گی؟ اور رسی کی مثال اور تشبیہ بھی کوئی حسین مثال اور تشبیہ ہے؟ توجہ ہے. اور وہ بھی کس چیز کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں؟ کلام حق سبحانہ و تعالی, قرآن جو نور ہے, اس نورانی اور شفاف و لطیف وجود کو رسی سے تشبیہ دینا قابل غور مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ کون سی تشبیہ ہے، اس تشبیہ کا فائدہ کیا ہے، کہیں ادب کا خون تو نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، کہیں شاعری ذبح تو نہیں ہو رہی ہے یہاں پر، یہ حسن کلام ہے یا نعوذ باللہ قبح ہے؟ ایک طالب علمانہ سوال ہے. کلام حق جو معجزہ ہے، کلام حق جو نورانی ہے، جو نور ہے، ذات حق سبحانہ و تعالی خود لطیف ہے، اس ذات لطیف کا کلام لطیف. اور مثال کیا دے رہے ہیں؟ رسی سے. توجہ رکھیے گا، آج کیونکہ وقت کی زیادہ محدودیت ہوتی ہے اس لیے ممکن ہے کہ میری بات ادھوری رہ جائے، لیکن آپ حضرات اپنے ذہنوں میں اسے مکمل کرتے رہیے گا. ادھر قرآن مجید کی تشبیہ رسی سے دے دی جا رہی ہے، ادھر حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام ان کی مثال بھی رسی سے دی جا رہی ہے. حبل اللہ المتین، کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہیں. بہت سے پہلو ہیں اس میں، اس تشبیہ کو بیان کرنے کے اور اس کے سبب بیان کرنے، لیکن ایک خاص سبب ہے، اس کی طرف توجہ رکھیے گا. یہی گویا خلاصہ ہے آج کی گفتگو کا، کہ ہم اگر وابستہ با قرآن ہو جائیں تو کیا ہو جائے گا، ہم وابستہ ہیں یا نہیں، رسی کی حقیقت کیا ہے، رسی کا وجود کس لیے ہے، رسی سے کیا کام لیتے ہیں عام طور پر، خاص طور پہ اس وقت. آج سے 1400 برس پہلے سب سے زیادہ رسیوں کا استعمال صرف دو چیزوں کے لیے ہوتا تھا، کنویں سے پانی نکالنے کے لیے یا بکھرے ہوئے سامان کو سمیٹ کر باندھنے کے لیے. واضح ہے؟ اور اس میں بھی رسی کا طول، اس کی لمبائی، اس کی مضبوطی زیادہ تر چیزوں کو باندھنے سے زیادہ بھی اس کا استعمال کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ہوتا تھا، اور آج تک ہوتا ہے ہمارے یہاں ہندوستان اور پاکستان میں. اب بھی بہت سے گاؤں ہیں، قصبے ہیں، دیہات ہیں جہاں کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے. اب توجہ رکھیے گا کہ اس تشریح کی معنویت یہی سمجھ میں آئے گی آپ. رسی کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو بلندی پہ ہوتا ہے، دوسرا سرا نیچے اس لیے ڈھیلا جاتا ہے، اس لیے لٹکائی جاتی ہے رسی، تاکہ جو چیز نیچے پڑی ہوئی ہے اسے اس کے ذریعے سے اوپر اٹھایا جا سکے. توجہ ہے؟ غرض و غایت تخلیق و ایجاد یہی ہے حبل کی. رسی بنائی اس لیے گئی ہے تاکہ جو چیز نیچے پڑی ہوئی ہے اسے اوپر اٹھایا جائے. قرآن مجید حبل اللہ ہے، محمد و آل محمد حبل اللہ ہے، یعنی اس رسی کا ایک سرا خود دست قدرت میں ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور دوسرا سرا اس لیے اتارا گیا ہے ہم خاکیوں کی طرف، تاکہ ہم اس سے وابستہ ہو جائیں اور بلندیوں کا سفر شروع ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس رسی سے وابستہ ہو جائے اور پستی میں رہ جائے. ممکن نہیں ہے. رسی ڈالی ہی اس لیے گئی ہے، رسی اتاری ہی اس لیے گئی ہے تاکہ جو اس سے وابستہ ہو جائے وہ پھر بلندیوں کا سفر اس کا شروع ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے، لطف الہی کے خلاف ہے، مصلحت الہی کے خلاف ہے، حکمت الہی کے خلاف ہے کہ کوئی رسی سے وابستہ بھی ہو اور پھر بھی بلند نہ ہو. اس کے معنی یہ ہے کہ جو وابستہ ہوگا وہ بلند ہو کر رہے گا, اور جو کہہ رہا ہے کہ وابستہ ہے اور پھر بھی نیچے پڑا ہوا ہے, اس کے معنی یہ ہے کہ وہ وابستہ نہیں ہے. ناممکن نہیں, ممکن نہیں ہے کہ کوئی وابستہ ہو جائے حبل اللہ المتین سے, اللہ کی مضبوط رسی سے, چاہے وہ قرآن ہو اور چاہے وہ وجود محمد و آل محمد علیہ السلام. ایک اور بلندتر صلوات نا, میں پھر اس کو بچوں کی اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اس لیے اس کو ذرا سا اور وضاحت کروں. رسی کی تشبیہ, فارسی میں دو مصدر ہیں کسی چیز کو نیچے اتارنے کے لیے, ایک ہے انداختن, ایک ہے آویختن. انداختن یعنی پھینک دینا, گرا دینا نیچے, ڈال دینا نیچے. آویزن یعنی آویزاں کر دینا, لٹکا دینا. رسی کبھی پھینکنے کے لیے بنائی ہی نہیں جاتی, رسی اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ اوپر سے نیچے پھینک دیا جائے, رسی بنائی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اوپر سے نیچے لٹکا دی جائے. اب یہاں پہ جو بحث شروع ہوتی ہے وہ بہت عجیب و غریب ہے. یہ ایک مسلسل وجود کی تشبیہ ہے جس کا ایک سرا اوپر ہے اور ایک سرا نیچے. اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک ایسا نورانی وجود ہے, ہمارے ہاتھوں میں جو ہے یہ اس کا نچلا سرا ہے. اب تلاش کیجئے اس کی وہ کڑیاں کہ کون سی کڑی ہے بلند ہوتے ہوئے یہ قرآن کتنی شکلیں بدلتا ہے. خدا کی قسم خود قرآن مجید میں تلاش کیجئے گا تو آیتیں گواہی دیں گی. وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ الْعَلِيُّ الْحَكِيمِ, یہ قرآن مجید کا خود قرآن مجید تعارف کرا رہا ہے سورہ مبارکہ زخرف کہ دیکھو یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے یہ تمہارے ہاتھوں میں ہے بشکل عربی مبین, اور ہمارے پاس ہے یہ بشکل علی حکیم. تمہارے پاس جو سرا ہے یہ ہے بشکل عربی مبین, ہمارے پاس یہی شے, یہی شے ہمارے پاس ہے. وَإِنَّهُ لَدَيْنَا فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, اور بتحقیق بے شک یہی عربی مبین, یہی قرآن ہمارے پاس کس شکل میں ہے؟ لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, علی حکیم کی شکل میں ہے. علی حکیم سے لے کر قرآن مبین تک ایک سلسلہ ہے, اگر بلند ہو جائیں تو علی حکیم ہے, عرش سے قریب ہوتے جائیں تو علی حکیم ہے, ذات حق سے قریب ہو جائیں تو علی حکیم ہے, بندوں کے درمیان میں رہے تو عربی مبین ہے. اب ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اس قرآن عربی مبین سے وابستہ ہو اور علی حکیم تک نہ پہنچے. مدعی ہے کہ اس قرآن سے وابستہ ہے اور ناشنا ہے علی حکیم سے, اس کے معنی دعویٰ ہی دعویٰ ہے, حقیقت میں قرآن سے وابستہ نہیں ہے. صلوات پڑھ محمد والے. دیکھیے یہ خطیبانہ سخن گستری نہیں ہے, یہ میں پھر ٹھہر کے عرض کر دوں, ہرگز ہرگز ہمارے لوکابا مولانا کلب صالح صاحب نے ہمیں ممبر میں بٹھایا ضرور تھا مگر ہمیں خطابت سکھائی نہیں انہوں نے. اگر انہوں نے خطابت سکھائی ہوتی تو میں ڈھنگ کی خطابت کرتا آپ کے سامنے. خطابت سے میرا کوئی تعلق نہیں, میں تو یہ جملہ کہا کرتا ہوں چاہے اور خطبا ناراض ہو جائیں, شعرا ناراض ہو جائیں, ادبا ناراض ہو جائیں, دو چیزوں نے مشرقی اقوام کو ڈبو دیا. دو چیزوں نے, یاد ہے نا جملہ, ایک نیری شاعری, دوسرے کھوکھلی خطابت. مشرقی قومیں اور بطور خاص ملت اسلامیہ اور بطور خاص, آگے آپ خالی جگہ پر کر لیجیے گا, خالی جگہ آپ پر کر لیجیے گا, یہ یہاں سے ہٹا دیجیے. صلوات پڑھیے محمد. ایک اور بلندتر صلوات. چیزوں نے تباہ کر دیا, تباہی کے آخری کنارے تک پہنچا دیا, نیری شاعری اور کھوکھلی خطابت, اس سے بچیے. تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں وہ فنی ضرورت کے تحت نہیں عرض کرتا ہوں, بلکہ جو کچھ عرض کرتا ہوں اس کے پیچھے سینکڑوں صفحے کا مطالعہ اور اس کا نچوڑ ہوتا ہے. ذات حق سبحانہ و تعالیٰ سے جو چیز صادر ہوتی ہے وہ کس طرح صادر ہوتی ہے, اور پھر ذات حق سبحانہ و تعالیٰ تک جب کوئی چیز پہنچتی ہے تو کس طرح پہنچتی ہے. اور افا اپنی زبان میں جب یہ گفتگو کرتے ہیں تو اسے دو قوس سے تشبیہ دیتے ہیں, جو چیز وہاں سے صادر ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ منزل بمنزل نیچے آتی ہے, وہ ایک قوس تشکیل پاتا ہے جسے کہتے ہیں قوس نزولی. نزولی نزول, اتر رہی ہے وہ چیز, پھر جب آخری نقطۂ نزول تک پہنچ کر پھر یہ چیز بلند ہونا شروع ہوتی ہے, تو پھر رفتہ رفتہ درجہ بدرجہ یہ پہنچتی ہے ذات حق کے سمدی تک, جہاں سے آئی تھی وہیں پہنچتی ہے, مبدا سے شروع ہوتی ہے اور معاد یعنی وہیں پر پلٹ کر پہنچی. اس قوس کو کہتے ہیں قوس سعودی, ایک قوس قوس نزولی یعنی اترنے والی قوس, دوسری قوس قوس سعودی یعنی اوپر چڑھنے والی قوس. ہر شے کا سفر یہ دو قوس طے کرے گی, ہر شے یہ دو قوس کا سفر طے کرے گی, قوس نزولی قوس سعودی. کلام حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن, اس کا بھی ایک قوس نزولی ہے قوس سعودی, واضح ہے. یہ قرآن کس شکل میں وہاں سے چلتا ہے, تمام فلاسفہ تمام متکلمین اور تمام سائنسداں سب مل کر بتائیں, ایک ایبسلوٹلی ایبسٹریکٹ ریئلٹی ہے, مکمل طور پر ایک مجرد حقیقت ہے. اس مجرد حقیقت سے کوئی شے کسی چیز کا افاضہ ہو رہا ہے, اس کا فیض وہاں سے جاری ہو رہا ہے, وہ کس شکل میں جاری ہوگا سوچئے, طے کیجئے, آزمائش ہے, ہماری عقلوں کی آزمائش ہے. ذات حق سمدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے کوئی فیضان شروع ہوگا, کس شکل میں شروع ہوگا, جبکہ وہ ذات ذات سمد ہے. سمد کے معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی چیز خارج نہیں ہو سکتی, اس میں کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی, توجہ ہے, نہ خارج ہو سکتی ہے نہ داخل ہو سکتی ہے, وہ سمجھ ہے ذات سمجھ. اب سمجھ کے معنی ڈکشنریوں میں دیکھ لیجئے گا جا کے, کچھ آپ ہوم ورک کیجئے, سمجھ کے کیا معنی ہے, کتنے معنی ہیں. کوئی چیز اس سے نہ خارج ہو سکتی ہے نہ کوئی چیز اس میں داخل ہو سکتی ہے, نہ کوئی اس میں تغیر اور چینج آ سکتا ہے, وہ ذات حق سمجھ ہی, اس کا فیضان ضرور آگے بڑھتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ کہیں علم ہو اور علم کی تجلی نہ ہو, ممکن نہیں ہے کہ کہیں رحم پایا جائے اور رحم کا کسی کو فائدہ نہ پہنچے, ممکن نہیں ہے کہ کہیں کرم کی صفت پائی جائے اور کرم کا فائدہ کسی کو نہ پہنچے, یہ ممکن نہیں ہے. ذات حق سمدی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات عالم ہے, رحیم ہے, کریم ہے, فیاض ہے, سخی ہے, وہ ذات ہے. تو اس کا علم, اس کا کرم, اس کا رحم, اس کا لطف پہنچے گا. یہ جب شروع ہوگا تو کس شکل میں؟ مسئلہ یہ ہے نا, بہت مشکل. ہم لوگ مادی ہیں, ٹوٹلی میٹیریل وجود ہے ہمارا, خدا نہ کرے کہ ایسا ہو جائے, مگر ہے. اچھا, ہم جب کسی کو دیتے بھی ہیں کچھ تو مادی شکل میں ہوتا ہے نا, ہمارے ہاتھ مادی ہیں, ہمارا جسم مادی ہے, ہماری جیبیں مادی ہیں, ہم جو کچھ نکال کے دیں گے وہ بھی مادہ ہوگا, وہ کسی نہ کسی شکل میں, کسی نہ کسی کرنسی میں وہ ہوگا. ذات حق سمجھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو کیسے عطا کرتا ہے, کس شکل میں, وہ ابتدا وہ کس شکل میں ہوتی ہے. البتہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں میں گفتگو کر رہا ہوں, جہاں ہماری عقلیں کام نہیں کر سکتی, تو تھوڑی دیر گفتگو کر کے آگے بڑھ جائیں گے لیکن کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے, ٹھوس نتیجہ, الا یہ کہ اس بات کو بھی تشبیہ و تمثیل کے ذریعے سے سمجھا جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو بھی فیضان شروع ہوتا ہے وہ بشکل نور, جو بھی علم چلتا ہے تو نور کی شکل میں, رزق چلتا ہے تو نور کی شکل میں, رحم چلتا ہے تو نور کی شکل میں, ابتدا اس ذات سے جس صفت کی بھی ہوگی وہ شکل نور کی ہوگی. توجہ رکھیے گا, اس کے بھی دلائل ہیں. اب ظاہر ہر چیز کے دلائل کتابوں میں تو ہیں مگر یہاں ایک مجلس میں گزارش نہیں کیے جا سکتے. جو بھی شے وہاں سے شروع ہوگی وہ بھی نور کی شکل میں ہوگی. اسی لیے دوسرے مقام پہ کہا گیا ہے سورہ مبارکہ نور میں جو ذات حق سمجھی کا تعارف کرایا گیا وہ کہا گیا اللہ ہو نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور. یہ دلیل قرآنی, جو بھی شے وہاں سے شروع ہوگی وہ بشکل نور, لیکن وہ بھی نور کون سا ہوگا, وہ نور بھی غیر مادی ہوگا, اس نور کو بھی اس نور پہ قیاس نہیں کر سکتے. یہ نور نور مادی ہے, وہ نور نور غیر مادی ہوگا, یہ فزیکل لائٹ ہے, وہ ایبسٹریکٹ لائٹ ہے. توجہ ہے, وہاں سے جو بھی شے چلے گی وہ ایبسٹریکٹ لائٹ کی شکل میں چلے گی, نور مجرد, نور غیر مادی. یہ قرآن بھی جب چلا تو سیاہ حرفوں میں نہیں چلا تھا وہاں سے, یہ نور کے حرفوں میں چلا. توجہ ہے, جبرائیل کا نمبر بہت بعد میں آئے گا, یہاں پر میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں, یاد رکھیے گا کہ واقعہ معراج پیغمبر نے بہت سے مسئلے حل کیے ہیں, اس میں قوس نزول و قوس صعود کو بھی حل کیا, اس میں یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ جو پروردگار نے کہا تھا کہ انہ لدینا فی ام الکتاب العلی الحکیم, یہی قرآن عربی مبین جو تمہارے پاس عربی مبین کی شکل میں ہے ہمارے پاس علی حکیم کی شکل میں ہے, اس کی تصدیق تب ہوتی ہے جب معراج میں پیغمبر جاتے ہیں, جبرائیل کے لہجے میں گفتگو نہیں ہوتی, علی کے لہجے میں گفتگو. آپ ان باتوں کو عقیدت مندانہ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں خطبہ کے نقطے ہیں, شعرا کے شاعرانہ مضامین ہیں؟ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, حدیث ہے. کیا آپ سے پوچھا گیا کہ معراج پر آپ کے رب نے آپ سے کس زبان میں گفتگو کی؟ آپ نے کہا علی کی زبان میں گفتگو. کئی مرتبہ یہ حدیث میں سنا چکا ہوں, پڑھ چکا ہوں, دوسروں سے بھی سنی ہوگی آپ نے, مجھ سے بھی سن چکے ہیں. لیکن آج اس کانٹیکس میں دیکھیں, یہی قرآن عربی مبین, یہ جو الف لام میم سے شروع ہوتا ہے, یہ جو الف لام میم را سے شروع ہوتا ہے, یہ جو الف لام را سے شروع ہوتا ہے, یہ جو قاف سے شروع ہوتا ہے, یہ جو نون سے شروع ہوتا ہے, یہ جو صاد سے شروع ہوتا ہے, یہی ابجد عربی میں لکھا ہوا قرآن, یہ عربی زبان میں جو قرآن لکھا ہوا ہے, یہ وہاں جب شروع ہوتا ہے اس کا سفر تو بشکل علی بلہجۂ علی شروع ہوتا ہے. اسی لیے زیارت ہے اس میں یہ ہے کہ السلام علیک علام النزل فیک وإنه لدينا في أم الكتاب العلي الحكيم, سلام ہو اس ذات پر جس کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ وہ تو ہمارے نزدیک علی حکیم کی ذات ہے. فاتح الجنان میں جو زیارتیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہیں, اس میں ایک زیارت کا فقرہ یہ, آپ پر سلام ہو کہ آپ ہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. اس کی شان میں؟ علی کی شان میں. ہاں فرق ہے, علی حکیم یہ ہے, علی عظیم وہ ہے, یہ فرق ہے کہ علی حکیم ہے وہ خود ذات سمجھی, علی عظیم ہے. بہرحال یہاں تک بات چلی آئی, مگر میں گزارش کر رہا تھا کہ اس رسی کو سمجھیں. تو اس رسی وہ قوس نزول میں کیا ہے, شروع ہوئی تو بشکل علی حکیم تھی, ہم تک پہنچتے پہنچتے بشکل عربی مبین آئی. پھر اس کا قوس سعودی کیا ہوگا, جب یہی قرآن پھر ذات حق سمجھی تک پہنچے گا, پھر بشکل علی مبین علی حکیم ہوگا. توجہ ہے؟ اسی لیے قرآن ممکن نہیں ہے کہ سمجھ میں آ جائے ان کے جو وابستہ باب مدینۃ العلم ہیں. کتنی ہی محنت کریں, کتنی ہی تفسیریں لکھیں, کتنے ہی ادب جاہلی میں غرق ہو جائیں, ادب جاہلی میں غرق ہو کے قرآن کی تفسیر ممکن نہیں ہے, ادب علوی میں غرق ہو کر قرآن کی تفسیر ممکن. ایک پورا مکتب ذکر ہے آپ کے ملک میں جو کہتے ہیں اگر قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو ادب جاہلی کا مطالعہ کیجیے. کیا دعوت ہے, قربان ہو جائیے اس فکر پر. بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے ہیں, نو نو جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. اسی وقت یاد آتا ہے کہ ساتوں رخ سے اس سے دونوں گزار زور اس بات پر ہے کہ ادب جاہلی کا مطالعہ جب تک آپ نہیں کریں گے, حدیث پیغمبر نہیں, اقوال ائمہ نہیں, قرآن اگر سمجھتا ہے تو ادب جاہلی پڑھیے. کیا ذوق ہے, قرآن اگر سمجھنا ہے, ادب جاہلی نعرہ ہے, پورا مکتب فکر ہے, کل بھی تھا آج بھی موجود ہے. میں کہتا ہوں ادب جاہلی سے اس قدر وابستگی حیرت انگیز ہے, خود جس کے سینے پر جس کے دل پر قرآن نازل ہوا اس کے کلام سے اعراض ہے, نہیں حدیث کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس زبان سے قرآن ملا اسی زبان سے حدیث ہم تک پہنچی. حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھا جائے گا یا امرؤ القیس کے کلام کی روشنی میں؟ نہیں, امرؤ القیس کو پڑھیے, آشا کو پڑھیے, زہیر کو پڑھیے, گویا ابو جہل کو پڑھیے, ابو لہب کو پڑھیے, اگر سمجھنا ہے قرآن. میں بتاؤں, دور جاہلی کی بات اگر ہے تو سبا معلقات کو نہ پڑھیے. قرآن اگر سمجھنا ہے تو اسی دور کی ایک نورانی شخصیت کا ذکر کروں. اگر شعر پڑھنا ہے تو دیوان ابو طالب پڑھیے, خود
خطبہ پڑھنا ہے تو خطبات ابو طالب پڑھیے، علی کے خطبوں سے بیزار ہوں گے تو خطبات ابو طالب میں پناہ لینا پڑے گی.
وہاں تلاش کیجئے جہاں قرآن مجید کے فقرے نظر آئیں. یہ قرآن مجید سمجھنا ہے. میں بس کیجئے کہ بحث چھڑ گئی، کسی دوسرے رخ پہ چلیں گے، کیا کروں، حالانکہ تیزی سے وقت آگے بڑھ رہا ہے.
طالب کی ذات سے بچھڑنے والی شخصیتیں کون ہیں؟ حمزہ جیسا چچا. عظیم مصیبت ہے اسلام کی، عظیم مصیبت ہے جس پر پیغمبر آنسوؤں سے روئے ہیں، اور پیغمبر نے پوری ملت کو دعوت دی ہے ماتم حمزہ کی. جناب حمزہ کے نوحے کی اور مرثیے کی اور ماتم کی عزاداری کی دعوت دی ہے پیغمبر نے پوری امت کو. اور آج تک جو عرب میں اصیل، آج تک میں سفر کر کے آ رہا ہوں سعودی عرب میں، یمن میں، مکے میں، اطراف مکہ میں، طائف میں، مدینے میں، اطراف مدینہ میں، آج بھی یہ رسم ہے کہ جب بھی کسی کے گھر موت ہوتی ہے پہلے جناب حمزہ کا مرثیہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد تعزیت پیش کی جاتی ہے. آج بھی تازہ ترین کتابیں آئی ہیں مکے سے، اس میں دیکھ لیجئے کلچر، عرب کلچر اور مکے کا کلچر کیا ہے. وہ جناب حمزہ جدا ہوئے ہیں کہاں؟ اسی جنگ احد میں، ایسی جنگ جس میں ایسا عزیز، ایسا عظیم جدا ہو رہا ہے. کوئی شخص آتا ہے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہتا ہے کہ یا علی حمزہ قتل ہو گئے. یہ خبر حمزہ قتل ہو گئے کافی تھا، کوئی بھی ہوتا تو اس کے قدم نہیں ٹھہر جاتے، ساقی تو جامع ہو جاتا. مگر یہ کوئی اور نہیں تھا، علی حکیم. ادھر سنی خبر اور ادھر زبان سے کیا کہا؟ ایک جملہ ہے خدا کی قسم، ایک جملہ، ایک فقرہ، اس میں قوس نزول بھی ہے قوس صعود بھی. فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ پورا عرفان کا درس دو فقروں میں سمیٹ کے رکھ دیا، بلکہ ایک فقرے میں، اور اس فقرے کو قرآن نے اپنے متن میں شامل کر دیا. اب ظاہر ہے کہ یہ فوائد وہ ہیں کہ مقرر جس قدر بھی بیان کیے جائیں ان کے لطف میں کمی نہیں آتی. اور پھر ہمارے عزیز ساتھی احباب تشریف فرمائیں اور ان کے سامنے بار بار شبہات پیش کیے جاتے ہیں، تو اسے بعنوان جواب میں شبہ کا جواب عرض کر دوں جو پہلے عرض کر چکا ہوں ممبر سے. یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے روایت گویا گڑھ لی ہے، وضعی ہے، موضوع روایت ہے، جعلی ہے، مجھولہ ہے، یا کم سے کم ضعیف ہے. میں کہتا ہوں کچھ بھی ہو، اگر کوئی روایت نہ بھی ہوتی، کسی روایت کی ضرورت نہیں، متن قرآن کیا ہے؟ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا الیہ راجعون. اے رسول بشارت دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو جن پر جب مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کے بعد جو جملہ ہے وہ ہمارا نہیں ہے. مفسر قرآن پر یہ واجب ہے بتائے یہ جملہ ہے کس کا. یہ کس جری کا جملہ ہے، کس بہادر کا جملہ ہے، کس حکیم کا جملہ ہے، کس عارف کا جملہ ہے، کس شہید کا جملہ ہے جو قرآن نے نقل کیا؟ کسی کا تو ہوگا، یا آپ نام بتائیں یا ہم سے نام پوچھیں. بتانے کو تیار ہے نہ ہم سے پوچھنے کو تیار. اس پہ معنی یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے. بھلا
سلوات پڑھ لیجئے محمد آپ قرآن سمجھنا ہی نہیں چاہتے ورنہ یہ آپ نام بتائیے یا ہم سے نام پوچھ لیجیے ہمارے پاس ہے روایت ہے کوئی اور نہیں تھا امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف جانے والے ہیں اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بڑا فلسفہ کوئی اور بیان کر ہی سوائے علی حکیم کے ممکن نہیں یا علی بیان کر سکتے ہیں یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور بلندر صلوات یا وہ بیان کر سکتے ہیں یا یہ بیان کر سکتے ہیں تیسرا کوئی نہیں بہرحال بات یہاں تک پہنچ گئی صرف عرض کر رہا تھا کہ قرآن وہ وجود ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے رسی سے اور یہ رسی جو ہے رسی دراز ہوتی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا سرا کس کے ہاتھ میں جب وہ ذات مجرد ہے تو جو سرا ادھر ہوگا وہ بھی مجرد ہوگا اور ادھر جو ذات مادی ہے تو جو سرا ہوگا وہ بھی مادی ہوگا تو ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ ظاہر سی بات ہے مادی ہوتا ہے بھائی ہماری روشنائی ہے ہمارا پریس ہے ہمارا کاغذ ہے یہ جلد یہ دفتی یہ کاغذ مادی ہے یا نہیں میٹر ہی تو ہے تو یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے یہ میٹر یہ مادی لیکن وہ قرآن جو دست خدا میں ہے وہ تو مجرد ہوگا تو اب اس قوس نزول کو در کو دریافت کیجیے یہ رسی ان تشبیہ ایک معقول کو محسوس کے پیرائے میں سمجھانے کے لیے غور کرتے رہیے رسی کی معنویت پر قرآن کو رسی سے کیوں تشبیہ دی گئی اور پھر محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام انہیں رسی سے کیوں تشبیہ دی گئی بہرحال اگر ہم اب ہم کس کا ماتم کریں یہ جملہ پسند نہیں آئے گا یہ جو زوال ہے قوم پر امت پر ملت پر ملک پر یہ کیسے دور ہوگا اس کے معنی ہے کہ ہم جس طرح وابستہ ہونا چاہیے اس طرح وابستہ نہیں اگر ہم وابستہ ہو جائیں قرآن مجید سے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم زوال میں رہیں ناممکن جوانان عزیز بزرگان محترم اب مثال دے دوں ظاہر ہے کہ چہلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں بہت سی چہلوں کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں یہ اہتمام ہوتا ہے پڑے سے پڑا ذاکر آئے گا زیادہ سے زیادہ مجمع آئے گا پورا گھر وہ مشغول ہے مجلس کے اہتمام و انتظام میں قرآن مجید کے پارے رکھ دیے گئے کہ آنے والے قرآن مجید پڑھیں گے لیکن خود مرحوم کے بیٹے وہ بیٹھتے ایک سورہ یاسین بھی نہیں پڑھ پاتے ایک بارہ قرآن نہیں پڑھ پاتے کیا یہ عملی وابستگی ہے حقیقی وابستگی ہے اور جب پڑھ نہیں پاتے تو عمل کتنا کرتے ہوں گے
سب کہنے
ایسے جملوں پہ کیا کہنے کہنے کے لیے بھی جگر چاہیے اور ہمارے یہاں کیونکہ آج اس سال ثواب کی مجلس ہے یہ گھرانہ دیندار گھرانہ ہے بعمل گھرانہ ہے مجھے معلوم ہے سب نمازی ہیں ماشاءاللہ سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن یہ ایک عام دعوت ہے یہ سب سے سویدن نہیں ہے دعوت ہے کہ قرآن مجید سے اگر واقعا ہم وابستہ ہو جائیں تو ہماری اس دنیا کی زندگی بھی سمر جائے اس دنیا کی اور اس دنیا کی زندگی تو یقیناً سمر جائے بس گفتگو ختم ہو گئی
आपने वाहवा भी कर ली और नारे भी बुलंद कर लिए और कुरान मजीद की हकीकत पर भी गौर फरमा लिया कि कुरान मजीद अपने कौस नुज़ूली में अरबी मुबीन के शक्ल में है लेकिन कौस सऊदी में अली हकीम की शक्ल में। अगर वाबस्ते अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम कोई हो जाए कभी जवाल में नहीं रह सकता, वाबस्ते कुरान हो जाए कभी जवाल में नहीं रह सकता। चाहे उसे दुनिया टुकड़े टुकड़े कर दे मगर उसकी जिंदगी इर्तिका बदामा हो जाए, सवाल पजीर नहीं हो, इर्तिका बदामा, हमेशा तरक्की का सफर जारी रहेगा। और इसीलिए शुहदा का तस्किरा होता है। अभी मैंने अर्ज किया कि हिलाल मुहर्रम नमूदार हो चुका है। जुमला कहने के बाद कुछ पढ़ने की जरूरत आती है जो खुद देर से जब्त कर रहा था, जो कुछ कह सका हूँ वो बहुत जब्त करके कहा है, जो कुछ पढ़ सका हूँ मुंतशिर जुमले जो कुछ थे वो एक तरह से सीने पर पत्थर रख के बोल रहा था। इन जैसे ही इत्तला मिलती है कि मुहर्रम का चांद मुजा अभी कैफियत मुंतलिब हो जाती है। ये जो कैफियत है आपकी इसका सबब मालूम है? मैंने एक रिवायत में देखा खुद बालात या तबर का, कोई शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम के पास आया, आप गिरिया फरमा रहे, वो हजरत को देखकर वो भी गिरिया करने लगा। हजरत ने सर उठाया और कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये मुहर्रम का चांद देखते ही हमारी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं, हमारा दिल क्यों भर आता है? सबब यह है कि हमारे जद अबू अब्दुल्लाह बिन हुसैन सैयद शहदा शहीद करबला सिफ्त रसूल का खून आलूद कुर्ता वो महफूज रखा है फरिश्तों ने। जब हिलाल मुहर्रम होता है नमूदार तो फजा में उस पैराहन को लहरा दे, ये हुसैन के लहू की खुशबू है कि जब मोमिनीन के मशाम तक पहुंचती है तो फिर उनसे सब्र नहीं होता, फिर सब्र नहीं होता। कैसे मुमकिन है कि सब्र हो जाए? हुसैन का लहू आज भी तरोताजा है, इमाम का लहू आज भी खुश्क नहीं हुआ है और इमाम का पैराहन परचम बना हुआ है फरिश्तों के हाथों में, इसलिए आप गिरिया कर रहे हैं। कल से इंशाल्लाह बयान होगा फजाइल का, कल से बयान होगा मसाइब का। आज तो मुझे एक मंजर याद आ रहा है कि करबला से थोड़े से फासले पर सैयद शहदा का कारामा है, काफिला इमाम हुसैन का थोड़े फासले पर है, अब ज्यादा फासला नहीं रह गया है, लेकिन वहां पर इमाम हुसैन के कुछ साथियों ने कहा कि आका इस तरफ नखलिस्तान नजर आ रहा है। कहा नहीं, इस तरफ तो कोई नखलिस्तान है नहीं, देखो गौर से देखो क्या नजर आ रहा है। कुछ देर के बाद नजर आया, कहा नहीं ये नखलिस्तान नहीं है, कुछ लोग हैं जो आ रहे हैं, लोग हैं जो आ रहे हैं। ये दो मरतबा यही टकरा आया है, एक मरतबा तो उस वक्त आया है कि जब घोर का लश्कर सामने आया, लेकिन एक मरतबा उस वक्त सामने आया कि जब सिर्फ दो या तीन सवार आ रहे थे, वो दो या तीन सवार इमाम के करीब आए, इमाम ने कहा इन्हें हमारे पास से, वो खुद आए। इमाम ने कहा कहाँ से आ रहे हो? कहा कूफे से आ रहे। अजरकुम अल्लाह, अब कूफे से आ गया, अब कूफे की कोई खबर लाए हो? हाँ खबर तो है मगर सबके सामने जिक्र नहीं करते। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, खबर है सबके सामने जिक्र नहीं कर सकते। आपने फरमाया दाहिने बाएं देखकर ये सब अपने हैं, इनसे कोई राज पोशीदा नहीं है, आने वालों ने कहा मौला अबू अब्दुल्ला जब हम आ रहे थे तो आपके सफीर मुस्लिम इब्ने अकील को शहीद किया जा चुका था उनके पांव में रस्सियां बांधकर कूफे की गलियों में फिराया जा रहा था इमाम ने फिर फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन एक कोहराम बपा हुआ बाज़ अरबाब मकातिल ने तज़किरा किया है कि इमाम ने पहले जनाब मुस्लिम ने अकील के बच्चों को तसलियत दी और उसके बाद तशरीफ ले गए अहले हरम के पास और जनाब मुस्लिम ने अकील की एक बच्ची थी उस बच्ची को बुला के जैसे ही सर पे हाथ रखा है उस बच्ची ने कहा आका अरे ये अंदाज तो अजीब है इस तरह से तो यतीमों के सरों पर हाथ बेटी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन तुम्हारा बाबा कूफे में शहीद हो गया आज से मुझे अपनी बाबा की जगह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइही व तस्लीमन परवरदिगार अरे उलूम कुरान और मआरिफ अहले बैत से आशना फरमा परवरदिगार ہمیں حقیقتاً وابستہ بقرآن بنا دے معبود ہماری ملت کو ہماری امت کو تہذیب آل محمد کے ساتھ میں حضرت ولی عاصر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا فرمائے ایک مرتبہ پھر سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے اس عذاب خانے کے بانی مرحوم محبوب سید علی متقی جعفری کے روح کو انسان